علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ علم کی کہکشاں کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر ہم ایک مختص ٹاپک کے اوپر گفتگو بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے افراد بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، یوم لا ظل الا ظلہ۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن عرش الہی کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اور یقیناً جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے گا وہ آخرت کی پریشانیوں سے نجات پا جائے گا، آخرت کی مشکلات سے، حساب کتاب سے نجات پا کر جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ تین قسم کے افراد کون سے ہیں، اگر ان تین قسم کے افراد میں اپنے آپ کو پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ان تین قسم کے افراد میں اپنے آپ کو نہ پائیں تو دیر نہ کریں، آج ہی سے ان تین قسموں کے افراد میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب من امتی۔ فرمایا، جو شخص میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ احیا سنتی۔ وہ شخص کے جس نے دنیا کے اندر میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، میری سنت پر عمل کیا ہوگا، بروز قیامت اللہ رب العزت اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ۔ وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا، بروز قیامت رب کائنات اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو بڑی ہی پیاری یہ حدیث مبارک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے مال سے، اپنے مشوروں سے، اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا چاہیے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں بروز قیامت اللہ نے چاہا تو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک کے اندر تین قسم کے افراد کو عرش الہی کا سایہ ملنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اسی کے اندر حصر نہیں ہے، اور بھی احادیث ہے کہ جن کے اندر سات قسم کے افراد کو عرش الہی کا سایہ ملنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور بھی دیگر احادیث ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، سایہ عرش کس کو ملے گا، اس نام سے ایک کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، آپ اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل بہت مزہ آئے گا، علم دین میں اضافہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اچھے اور برے گمان، گمان کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں اچھائی کیا ہے، اس کے اندر برائی کیا ہے، اور گمان کے بندے کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے پر اچھے اور برے گمان کے کیا اثرات ہوا کرتے ہیں، ہمارے گھر کا اچھے اور برے گمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے اندر ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں مفتی شفیق صاحب کی طرف اور ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع اچھے اور برے گمان, جس کو مثبت منفی سوچے بھی کہہ سکتے ہیں
جی,
اور اس کا معاشرے سے بہت بہت بڑا تعلق ہے. چاہے وہ ایک گھر کی فیملی کو دیکھ لیا جائے, ایک آفس کو دیکھ لیا جائے, کسی ادارے کو دیکھ لیا جائے, بلکہ پورے ہی معاشرے کے اندر اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور برے گمان کی وجہ سے کئی چیزوں کے نقصانات بھی آدمی خود ذاتی طور پر بھی
جی,
خاندانی طور پر بھی, فیملی کے طور پر بھی, اور اپنے ادارے میں جہاں وہ کام کرتا ہے اس ادارے کے طور پر بھی, یعنی اس میں انفرادی اور اجتماعی نقصانات بھی اس میں مرتب ہو سکتے ہیں, اور اچھے گمان کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی فوائد بھی مل سکتے ہیں.
مفتی صاحب پہلے تو یہ بتانا کہ گمان کہتے کس چیز کو؟
گمان یہ ہے کہ کسی کی کوئی ظاہری نشانی کو دیکھتے ہوئے, کوئی چیز بھی جس کی ظاہری کوئی نشانی کو دیکھتے ہوئے
جی,
اس کو تو کہتے ہیں زن, اس کو دیکھ کر اس سے کچھ گمان بنا لینا, کچھ ظاہری علامت کو دیکھ کر جس نتیجے پر آدمی پہنچتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں عربی میں زن کہتے ہیں, اسی کو گمان کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب مثال کے طور پر ہم نے کہیں اگر دھواں دیکھتے ہیں اٹھتا ہوا, تو دھواں جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہم ایک گمان پہ پہنچ جائیں گے کہ یہاں کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے.
صحیح.
تو اب یہی ہم اگر کسی کی ظاہری نشانی کوئی دیکھ کر یا کوئی ایسی علامت یا چیز دیکھ کر جس سے ہم نے اس کے بارے میں کوئی گمان بنا لیا, اب یہ جب انسان سے اس کا تعلق بنائے, تو اب اس کے حوالے سے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, جو موضوع ہے
جی,
کہ کسی کی کوئی عمل کو دیکھ کر یا ظاہری کوئی علامت ایسی دیکھ کر جس کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری سوچ کا انتخاب کر لینا, اچھا گمان کر لینا یا برا گمان کر لینا, یہ اب اچھا کریں گے تو اس کو حسن ظن کا پہلو, جو کہ گمان کی ہی دو قسمیں ہیں.
اچھا.
کہ ایک ہے حسن ظن, جس کو کہتے ہیں کہ اچھی سوچ, اچھا گمان, مثبت سوچ کہہ لیں, اور اسی کے دوسری طرف اگر کسی کے ہم علامت کو دیکھتے ہوئے اس کی اصل حقیقت کو جانے بغیر ہی کوئی اور گمان ہم بنا لیں,
اچھا,
تو یہ ہو جائے گا ایک بری سوچ بھی کہہ سکتے ہیں اور برا گمان بھی ہے.
اچھا.
تو ہماری شریعت میں کیونکہ آدمی کسی کی کوئی علامت دیکھ کر یا کوئی بھی معاملہ کہ ہماری طبیعتوں میں اصل یہ ہے کہ جلد حکم لگا دینا کسی کے اوپر, ظاہر کوئی چیز دیکھی ہاں بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو. کوئی اچھا. آدمی اگر کار میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ کسی کو کہے اس کی کوئی چیز گر گئی مثال کے طور پہ, اب کسی راہ چلتے ہوئے آدمی کو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے اٹھا کر دے دیں, ٹھیک ہے, تو اب دو طرح کے گمان ہیں, ایک تو یہ کہ یار یہ خود شخص کیوں نہیں اترا, متکبر آدمی ہے یا کیوں نہیں اپنا یہ کام اس نے کیا
جی.
اچھا, ہم یہ بھی گمان یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ یہ گاڑی سے باہر ہی نہیں آ سکتا, کسی نے آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ کر ہاتھ پھیلایا بھیک مانگی بالفرض, کوئی کرینہ نہیں ہے واضح, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہم اس کے اوپر فوراً سے فوراً ایسا کہہ دیں اس کو کہ یہ دھوکے باز ہے, یہ فراڈ ہے یا یہ اس طرح کی ہے, کوئی اپنی بات سناتا ہے تو یہ اس کا نتیجے پہ پہنچ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے.
اب میں دو باتیں مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اب ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ کسی قرینے کو دیکھ کر, ظاہری حالات کو دیکھ کر کوئی گمان ذہن کے اندر بٹھا لینا, کوئی سوچ اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لینا اور پھر اسی کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لینا
جی نہیں.
اب بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی حالت بندہ کسی کی دیکھتا ہے تو وہ سوچنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی, وہ فوراً سے پیشتر اس کے دماغ میں وہ بات آ جاتی ہے. اب جیسے چند باتیں آپ نے کہیں, اب سوچے تو بندہ اس وقت کہ جب کوئی ایسی چیز انہونی چیز دیکھ لے, اور معاشرے میں ایسا جیسے آپ نے بھیک مانگنے والے کا کہا, ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو پیشہ ورانہ بھکاری ہیں ان کی کمی نہیں ہے, تو اب ان کو دیکھتے ہوئے بندہ کسی بھی بھکاری کو دیکھتا ہے تو ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہ تو پیشہ ور بھکاری ہے, اس کو دینے کا کیا فائدہ, یہ بغیر سوچے دماغ میں آ جاتی ہے, اس کا کیا حال ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ بندہ خود کڑی سے کڑی ملائے، کرینے سے کرینہ ملائے کہ یہ یوں تھا تو پیچھے یوں تھا، اس کے ساتھ یوں تعلق تھا تو ایسا ہوا پھر ایسا ہوا، لہذا نتیجہ یہ نکلا، پھر کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے بندہ جو ہے کسی غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔
دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس آ کر اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے، کوئی بھی بات بیان کرتا ہے، یعنی اس کی ایک حکایت ہے، ایک شخص بلکہ وہ ایک اللہ والا ہی تھا، وہ مسجد کے اندر ایک عبادت گزار آدمی وہ بیٹھا ہوا اور اس نے مسجد کے اندر یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں کھانا کھلا، اس نے یہ دعا مانگی۔
اچھا،
قریب ہی ایک تاجر شخص نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ امیر آدمی ہے، پیسوں والا آدمی تھا۔
اچھا،
اس نے کہا کہ یہ شخص اس لیے باواز بلند یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی کوئی ہیلپ کر دوں اور یہ کھانا کھا لے،
مجھے سنانے کے لیے،
مجھے سنانے کے لیے۔ تو اب اس نے اس کے بارے میں ایک یہ سوچ گمان، خیر، اور اس نے کہا کہ چونکہ اس نے اس لیے بھی کیا ہے تو لہذا میں اس کی کوئی کسی طرح کی ہیلپ کروں گا ہی نہیں،
نہیں کروں گا، دوں گا ہی نہیں۔
المختصر یہ ہے کہ کچھ دیر گزری وہاں، تو ایک شخص کھانا لے کر آتا ہے اور اسی شخص کی تلاش میں، اور اس کو لا کے اس نے کھانا دیا، وہ کھانا بیعینی ہی وہی کھانا ہے جس کے لیے اس نے دعا کی۔
اللہ اکبر، کیا بات!
اب یہ حکایت تو بہت طویل ہے، المختصر یہ کہ اس تاجر نے اس آدمی کو ملاقات کی جو کھانا لے کر آیا، کہ بھائی آپ نے اس آدمی کو جانتے ہیں؟
اچھا،
یا اس سے کوئی پہلے سے تعلق ہے؟ بولے کوئی تعلق نہیں،
کوئی تعلق نہیں،
کچھ بھی معاملہ ہے۔ بولے یہ کھانا کیسے آیا؟ اس نے بتایا کہ ہمارے گھر کے اندر میں نے بہت محنت مزدوری کر کے آج بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا اور یہ کھانے کا انتخاب کیا۔ میرے گھر والے کھانے وغیرہ کی تیاری میں تھے کہ مجھے نیند آئی، اونگ آئی، اور میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی،
سبحان اللہ،
اور حضور مجھے خواب میں یہ فرمانے لگے کہ تمہاری اس مسجد کے اندر فلاں فلاں یہ مسافر بیٹھا ہوا، اس کو یہ کھانا دے دیا۔ اب ذرا اندازہ کہ اب تاجر آدمی بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اتنا بڑا گمان کر لیا اس شخص کے بارے میں، اور یہ تو کتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس مقام پر ہے کہ ان کے بارے میں خواب میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ خیر، انہوں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے جتنا کھانے پہ خرچ آیا ہے یہ، یا اس سے ڈبل لے لو، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ثواب مجھے دے دو، جو اس پر مجھے بھی ثواب میں شریک کر لو، اور جتنے انعامات تمہارے اوپر ہوئے ان میں مجھے بھی شریک کر لو۔ تو اس شخص نے معذرت کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور مجھے سعادت ملی، حضور کی زیارت بھی ہوگی اسی بہانے سے۔ المختصر عرض تھی کہ مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے اس شخص نے ایسے کلمات کہے تو دوسرے تاجر شخص کو بغیر کسی وجہ کے یہ گمان کرنا کہ یہ مجھے سنانے کے لیے ایسے کر رہا ہے تاکہ میں اس کی کوئی مدد کر دوں، تو یہاں کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ سوچ رکھنا، یہ گمان رکھنا۔ تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی سوچ یا گمان جس کو پختہ کرنے ہم ذہن میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں مسلمان کے حسن زن کے پہلو، یعنی اچھے گمان کے پہلو تلاش کرنے چاہیے۔ وہ چاہے مسلمان کے اچھے کلام میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں بھی گمان نکال لیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اچھا معنی بھی موجود ہے اور دوسری طرف بھی جو دوسرا گمان ہے وہ کر لیا، اچھا اس نے اس لیے بات کی ہوگی، شاید اس کا اس فلاں سے کوئی تعلق لینا ہے اس لیے یہ کلمات دہرا رہا ہے۔ تو بات میں بھی جس طرح کوئی عمل دیکھتے ہوئے، علامت دیکھتے ہوئے ہم گمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اب وہ دونوں اچھے برے گمان، اسی طرح بات کرتے ہوئے کسی کی کلام کو بھی لیتے ہوئے ہم دوسرا گمان اس میں لے لیتے ہیں۔ اب تو اچھے اگر محمل پہ رکھیں گے، یعنی حسن زن اور اچھے گمان کے اوپر رکھیں گے تو پھر تو بہت بہتر، ورنہ اگر برے گمان کی طرف جائیں گے تو پھر اس کی کئی صورتیں جو ہے وہ پکڑ والی اور گرفت والی۔
اس شکایت سے مفتی صاحب ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اور بدگمانی کرنے والا انسان جو ہے وہ خسارے میں ہی رہتا ہے، نقصان کے اندر رہا کرتا ہے۔ پھر مفتی صاحب ایک شعر مجھے بڑا اچھا یاد آیا، میں چاہوں گا کہ اس کو پڑھ لوں، کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واقعی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں، آج بھی اگر تہے دل سے پکارا جائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اب یہ ارشاد فرمائیں کہ گمان کی بنیادی طور پر دو قسمیں آپ نے بیان کی، ایک تو حسن ظن اچھا گمان، اور دوسرا جو ہے برا گمان بدگمانی جس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے نقصانات جو ہمارے معاشرے پر پڑتے ہیں، ہمارے گھرانے پر، بندے کی اپنی ذات پر پڑتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے، بنیادی طور پر قرآن مجید ہمیں واضح طور پر کثرت سے گمان کرنے سے ممانعت فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو کثرت گمانوں سے بچو، یعنی زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان برے ہوتے ہیں اور وہ گناہ والے بعض گمان ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں، یعنی ان کی بدگمانی کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جب بدگمانی آدمی کرتا ہے تو اس کے بعد تجسس میں پڑتا ہے، تجسس میں پڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے عیبوں کی تلاش میں جاتا ہے۔
جی،
اس لیے حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا، ایاکم الظن، کہ تم گمانوں سے بچو۔
اچھا،
کیونکہ گمان جو ہے یہ اس سے بڑی جھوٹی بات اور کوئی نہیں، یعنی بہت بڑی جھوٹی بات ہے گمان، کسی سے برے گمان کر لینا یہ بڑی جھوٹی بات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، نہ تجسس کرو، نہ عیبوں کی ٹو میں کسی کے پڑو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور نہ حسد رکھو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور ارشاد فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ معاشرے میں اثر یہ پڑتا ہے، جب آدمی برے گمان کی اس کو عادت پڑتی ہے، لت پڑتی ہے، اور برے گمان سوچنے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے جاتا ہے۔
بالکل،
جب عیبوں کے پیچھے جائے گا، اب اپنے دل میں رکھے گا یا دوسروں کو بتائے گا، تو اس سے ایک تیسرا غیبت کا دروازہ کھلے گا۔
صحیح،
جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے بارے میں اس نے یہ کیا ہے، تو آپس میں لڑائی اور رنجشیں ہو جائیں گی۔ تو یعنی آدمی ایک اسی بنیادی بات کو یہ لے لے، اگر کوئی چاہتا ہے، یعنی عام طور پہ اگر چاہتا ہے ذہنی طور پہ سکون اس کو رہے، اور اس کے نقصانات سے، کیونکہ جو برے گمان کرتا ہے وہ بعض اوقات وہ ویسے ہی نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، یعنی کئی بیماریاں اس کے اندر نفسیاتی طور پر آ جاتی ہیں، پھر باہمی نفرت کا سبب یہ ہوا، آپس میں رنجشیں اس کی وجہ سے، آپس میں پھر آگے غیبت، پھر تہمتیں، پھر لڑائی جھگڑے، اس سے ایک فیملی کتنی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس سے ادارہ کتنا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس سے پھر پورے شہر کے اندر یا محلے کے اندر یا اس پوری گلی کے اندر، یعنی کتنے لوگ، کتنی اس ایک چھوٹے سے یہ معاملے کی وجہ سے کہاں کا بڑی سطح پہ جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح
بعض اوقات آدمی شرمندہ ہوتا ہے جب حقیقت اس کو پتہ چلتی ہے، تو پھر بعض اوقات یہ خود کرنے والا سب سے بڑا یہ اس میں شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے جب اصل حقیقت تک یہ پہنچتے ہیں کہ واقعی بات کچھ اور تھی اور یہ معاملہ کچھ اور ہوا۔ میں نے ایک حکایت پڑھی کہ ایک گھر کی بہو، وہ اپنی ساس اور سسر کی باتوں کو سننے میں بڑی دلچسپی رکھتی، مطلب اس طرح کی چھپ چھپ کر باتیں، یہ ہے تجسس۔
اچھا،
اب ایک دن اس نے سنا تو ان کی ساس جو ہیں وہ بڑی آواز سے، یعنی چلا رہی ہیں یا لڑ رہی ہیں، آپس میں بات چیت کر رہی ہیں دونوں ساس سسر، تو اس میں یہ تھا کہ یہ چاہتی ہے کہ الگ سے گھر لے لے، یہ چاہتی ہے کہ جدا ہو جائے، بیٹے کو جدا کر لیا جائے، یہ اس طرح، یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میرے بارے میں یہ باتیں کمرے میں ہو رہی ہیں، وہ اپنے کمرے میں گئے، اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیا۔ اب شوہر سے لڑنا جھگڑنا شروع ہوا، اپنا بیگ تیار کیا، میں کے چلے گئی۔
اللہ،
اچھا، شوہر نے بتایا نہیں اپنے ماں باپ کو کہ کس وجہ سے وہ مہکے چلے گی، اس نے یہ باتیں ساری سنی کہ ماں باپ یہ باتیں کر رہے تھے، خیر اس نے نارمل کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے۔ پانچ چھ سات دن گزرے تو اس کے بعد ان کے یہاں صلح صفائی ہوئی، شوہر ان کو لے کر واپسی آ گئے۔
اچھا،
اب جب واپسی آئے تو ان کی ساس بڑے اچھے طریقے سے ان سے ملی، ملاقات ہوئی اور خندہ پیشانی سے ملاقات ہوئی۔
اچھا
اچھا، پھر بیٹی، اس نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اور بات تو مجھے آج سے سات دن پہلے کرنی تھی آپ، لیکن یہ کہ وہ آپ وہاں چلے گی، جس کی وجہ سے یہ بات کافی تاخیر ہو گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جو تمہاری نند ہے نا، اس کو آپ ہی سمجھا سکتی ہو، میری باتیں تو آج کل اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔
اچھا،
اب جو نند ہے تمہاری، وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے اور کہہ رہی مجھے الگ سے گھر چاہیے۔ تو اب اس کو کچھ تم ہی اس طرح جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرو, ہو سکتا ہے تمہاری یہ بات مان جائے, کیونکہ اس کے شوہر اتنی گنجائش نہیں رکھتے کہ وہ الگ سے گھر لے لے. یعنی وہ دونوں ساس اور سسر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اس بہو نے اپنے لیے. اب جتنی اس کو شرمندگی ہوئی اس وقت یہ بات سننے کے بعد کہ ہم خود بھی ایک کتنی بڑی اذیت میں رہے, 7-8 دن تک اذیت ہم نے کاٹی, اور نتیجہ کیا نکلا, بالکل ہی اس معاملے کا جو ہے وہ الٹ ہوا.
بالکل.
اب اگر پہلی سوچ ہی بہتری ہوتی یا اس معاملے تک چلے جاتے, کیونکہ بدگمانی کے علاجات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان ایسا پیدا ہو تو اگر تو معاملہ کوئی اتنا اعلیٰ معاملہ نہیں ہے, کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, تو اس کو ویسے ہی رفع دفع کر کے اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے. لیکن نہیں ہے تو پھر اس معاملے تک پہنچ جائے تاکہ اپنا گمان صحیح کر لیں.
بالکل.
یعنی بات کر لی جائے, اور بات کرنے سے یہ ہے کہ اپنا گمان بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے, اور جس سے کئی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں.
جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی چلن کے ناظرین ہمارے ساتھ کس طرح سلسلے میں شامل ہیں. جی کال سنائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد فرحان اتاری صدیق. پل یہ ہے, گمان کا تعلق دل سے ہے تو کیا دل میں برا گمان پیدا ہونے پر پکڑ اور گرفت ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
بدگمانی کب گناہ کے زمرے میں آتی ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے.
جی بدگمانی گناہ کے زمرے میں کب آئے گی انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال.
دوسروں کو بدگمانی کرنے کے مواقع فراہم کرنا, یعنی ایسے کام کرنا کہ سامنے والے خامخواہ بدگمان ہو, ایسا کرنا کیسا؟ براہ کرم اس کے بارے سے جواب ارشاد فرما دیں.
جی دوسروں کو بدگمانی کے مواقع فراہم کرنا, ایسے کام کرنا کہ جس سے لوگ بدگمان ہوں, ایسا کرنا کیسا؟ بالکل بات کریں گے اس موضوع پر بھی, اس سوال پر بھی. اگلی کال دے دیں.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, بدگمانی سے بچنے کا علاج کیا ہے اور اچھا گمان اچھی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شفیق بھائی ارشاد فرمائیں کہ صرف دل کے اندر خیال پیدا ہوا ہے, اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟
دیکھیں دل عمومی طور پہ آدمی یہ سمجھ لے کہ جس طرح آنکھ ہے کان ہے, تو دل کا بھی معاملہ جیسے ہمارے سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ دل میں گمان پیدا ہوا کہ اس پر بھی پکڑ اور گرفت ہوتی ہے.
اچھا
تو گمان دو طرح کے, پہلی بات یہ کہ دل سے معاملات کا بہت زیادہ تعلق ہے, اور قلبی سارے معاملات جس میں بدگمانی بھی ہے, حسد بھی ہے, تکبر بھی ہے, اور حب جا بھی ہے, یعنی کتنے معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق ہی دل سے ہے.
جی
تو یہ سمجھ لینا کہ دل کا کوئی ایسے اعمال سے یا اس طرح کا تعلق نہیں کہ جس پر قیامت کے دن کو پکڑ اور گرفت نہ ہو, ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ بے شک کان سے بھی اور آنکھ سے بھی اور دل سے بھی ان تمام چیزوں سے سوال ہوگا, پوچھ گچھ ہوگی. جیسے آنکھ سے ہوگی کہ اس نے کیا برا دیکھا, کان نے کیا برا سنا, تو دل کے اندر بھی اس نے کیا اچھے اعتقاد رکھے یا اس نے برے اعتقاد رکھے. اعتقاد کی بھی بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیگر جو اعمال ہیں اس میں ریاکاری ہے, اس میں حسد ہے, اس میں تکبر ہے, اس میں حب جا ہے, اس میں خود پسندی ہے, حب مال ہے, یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آدمی سے دل کے ساتھ ہوتا ہے.
نہیں مفتی صاحب سوال یہ ہوا تھا کہ اعتقاد کی بات نہیں ہے, ابھی اس نے عقیدہ نہیں بنایا, پختہ گمان کہیں نہیں کیا, صرف خیال آیا.
جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب اس کی دو صورتیں ہیں نا, ایک یہ کہ کسی کو بالکل واضح ایسے کوئی چیز دیکھی اور خیال آ گیا صرف اس خیال پر, یا وہ خیال برا ہی ہوا بالفعل بدگمانی ہوئی, تو اس پر اس کی پکڑ اور گرفت نہیں ہے جب تک اس کو جو ہے وہ دل میں جما نہ لے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر وہ عمل نہ کر لے. یعنی آدمی بدگمانی کی وجہ سے کب گرفت کے اندر آئے گا, پکڑ میں آئے گا اور گناہ کے زمرے میں آ جائے, جب وہ بات جو اس نے واضح طور پر جو بھی دیکھی ہے اس کو اپنے دل میں اس نے جما لیا کہ ایسا ہی ہے.
اچھا
تو کسی مسلمان کے بارے میں, کسی کے بارے میں جو یہ دل کے اندر اس نے برائی جما لی, برا گمان جما لیا, اور اس کے بارے میں یہ اپنا یقین کر لیا کہ یہ ایسا ہی معاملہ ہے.
اچھا
ایک یہ, دوسرا یہ کہ وہ اس کا اپنی زبان پہ لے آتا ہے, اس پہ تقاضے پہ بھی عمل کر لیتا ہے, انہیں زبان پہ لاتا ہے, ادھر بتا رہا ہے کسی دوسرے کو بتا رہا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ میں نے دیکھا ہے اور یہ چونکہ اس وجہ سے یہ معاملہ ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, اگر یہ نہ ہو یعنی دل میں اس نے جمایا نہیں, بس آیا گمان جھٹک دیا, ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان آیا, کسی نے آگے کہا ہم شادی میں نہیں آئے, شادی میں نہیں آیا اس لیے کہ وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, اچھا اولن ذہن میں فوراً آیا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولا, لیکن پھر فوراً کہ میں کیوں اس کے بارے میں ایسا گمان کروں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے اس کو فوراً جو ہے وہ ختم. اگر یہ چیز ہم یعنی ذہن میں رکھ لیں, اگر گمان آئے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی, اب گمان کسی کو دیکھیں گے کوئی تو گمان آئے گا ذہن میں, دل میں بھی بات آتی ہے.
بتا دیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس کا ترجمہ اس کا
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جان کو جو ہے وہ اتنا مکلف نہیں بنایا کہ اس میں اس کی وسعت ہی نہ ہو. اب اس کی تشریحات
زیادہ بوجھ نہیں ڈالا
گیا, وہ جدا ہیں. جی ہاں,
ٹھیک ہے.
تو اب یعنی آدمی یہ کام کرنا چاہے اور پھر بھی نہیں وہ کر سکتا, یعنی اس کے اوپر اتنا کوئی بوجھ ہے یا اتنا اس کو مکلف بنایا گیا کہ اس نے یہ کرنا ہے, حالانکہ وہ کر ہی نہیں سکتا, اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. گمان اگر کسی کے بارے میں آیا ہے اور اس کو کاٹ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, تو یہ تو اس کی بالکل طاقت میں ہے اور اختیارات میں ہے, اور اس کو واضح طور پر اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو جب یہ دو چیزیں آئیں گی تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا, ورنہ نہیں آئیں گے.
ٹھیک ہے,
یعنی دونوں میں سے کوئی ایک, یعنی کوئی دل میں برا جما لیا یا یہ کہ وہ گمان آیا اور پھر دوسروں کو زبان پہ لایا, تقاضے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اس نے.
اچھا ٹھیک ہے, اب یہ بدگمانی کے مواقع فراہم کرنا,
ہاں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا اس میں یعنی لوگ سامنے والے کہتے ہیں کہ آپ اچھا گمان کرو اس کے لیے, لیکن ہمارے اوپر ایز اے مسلم یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع لوگوں کو نہ دیں کہ لوگ ہمارے بارے میں برا سوچیں, بدگمانیاں کریں ہمارے بارے میں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے تین ہوں تو ایک کو جدا کر کے دو الگ سرگوشیاں نہ کرو.
اچھا
کیوں؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ جس ایک کو سائڈ پہ کر کے دو بات کر رہے ہیں تو اب اس میں ایک وجہ یہ بات ہے کہ وہ کہے گا یہ میرے بارے میں شاید انہوں نے کوئی پلان بنانا شروع کر دیا یا کوئی ایسا ہے. تو جب تین ہیں تو اب ایسی ہی گفتگو وہاں رکھو تاکہ تینوں شریک ہی رہیں. اب وہاں پہ بغیر کسی ایسی جو ہے وجہ کے کہ دو سائڈ پہ ہو جائیں اور تیسرے کو وہ گفتگو میں شریک نہ کریں. تو ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بارے میں بھی, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں آپ کی ازواج آپ جو ہے وہ وہاں پہ حاضری ہوتی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کو آپ دروازے تک یعنی چھوڑنے آئے, تو جب چھوڑنے آئے تو دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے اور وہ تیزی سے چلنا شروع کر دیا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفیہ ہے, یعنی میری اہلیہ زوجہ صفیہ ہے.
سبحان اللہ,
وہ رکے, انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفیہ ہے, یعنی ہم آپ کے بارے میں کوئی ایسا گمان کریں گے؟
اللہ اللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح جو ہے وہ تیرتا ہے اس کے اندر, تو اب اس کے جسم کے اندر یعنی یہ اس کو برے خیالات ڈالتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کی گمان یا خیال تک پہنچنا یعنی یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات کی واضح طور پر یوں یعنی ارشاد فرمایا. علماء نے اس حدیث کے تحت بھی یہ بہت سی چیزیں لکھی گئے.
اچھا.
کہ آدمی ایسی جگہ پر یا ایسے موقع پر کہ جس کی وجہ سے کوئی بدگمانی میں پڑے اس کا اظہار کر دے کہ یار یہ معاملہ یوں ہے, یہ اس میں یوں معاملہ ہے, تاکہ سامنے والے کو بدگمانی کے. اور ایک اور روایت میں بیان فرمایا, اگرچہ تمہارے پاس عذر موجود ہو لیکن تم تہمت کی جگہوں سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ, اگرچہ تمہارے پاس عذر موجود ہے.
اچھا.
لیکن اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچائیں, یہ ان کے لیے ایک سامنے والے کے لیے. اچھا ہماری سوچ کیا ہوں, ہم ان کے لیے اچھا گمان کریں گے, ہم ان کے لیے حسن زن کا ہی پہلو تلاش کریں گے.
کوئی فون کرتا ہے کسی کو کال نہیں اٹھ رہی تو بلا وجہ کی بدگمانی, میرا فون نہیں اٹھا رہا, میرا نمبر دیکھ لیا اس لیے نہیں اٹھا رہا.
جی ہاں.
کوئی جو ہے اگر کوئی آپ نے صوتی پیغام دیا ہے اس کا جواب نہیں آ رہا تب بدگمانی ہے, اگر آپ نے ایس ایم ایس کیا جواب نہیں آ رہا تب بدگمانی ہے. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, اسی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارک مفتی صاحب میں ذکر کرنا چاہوں گا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کیا چاہیے؟ فرمایا فلیتقی مواد تہم، تو اسے مقام تہمت سے بچنا چاہیے، مقام تہمت پر نہیں جانا چاہیے، مقام تہمت سے دور ہی رہنا چاہیے. لہذا بدگمانی کے ذرائع اور بدگمانی کے مواقع دوسرے لوگوں کو ہمیں نہیں دینا چاہیے. بدگمانی کا علاج مختصراً آپ بیان فرما دیں.
بدگمانی کا علاج پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا کہ بعض گمان گناہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی سختی سے ممانعت بیان فرمائی ہے، اور اس کی اور جو مسلمانوں کے عیب باہر بتاتا ہے، ظاہر کسی کو عیب بتائے گا تو اس کو اذیت ہی پہنچے گی، اور جو کسی مسلمان کو اذیت دے وہ رسول اللہ کو اذیت دینے والا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت دی ہے. تو اپنے آپ کو ان باتوں سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا علمی طور پر یعنی دینی طور پر کہ ہمارے دین نے اس سے سختی سے ممانعت فرمائی، اس سے اپنے آپ کو بچائے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ہی ایسا معاملہ ہے یعنی کسی کے بارے میں یہ گمان آیا ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے، اس سے یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کر لی جائے، تاکہ گمان در گمان پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ فوراً بات کر لیں اور اس بات کرنے سے ہی اس مسئلے کو حل کر لیں. جب یہ چاہے گا نا بات کریں گے تو پھر اس کے دل میں یہ بات بھی آئے گی کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہی غلط نکلے اور مجھے بہت شرمندگی ہو، تو امید ہے یہ پہلے سے ہی رک جائے گا، کیونکہ بدگمانیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ فون نہیں سنا یا کسی کا پیغام صوتی پیغام نہیں سنا گیا یا دیکھا نہیں گیا، گھروں کے اندر ایسے معاملات اگر شوہر جو ہے وہ کسی وجہ سے کچھ معاملہ ہوا تو ساس کے بارے میں بدگمانی ہو جاتی کہ شاید انہوں نے کوئی اس کے کان بھر دیے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہے یہ معاملہ ہے. اچھا آفس کے اندر دفتر کے اندر کام کرتے ہو اگر کسی ایک نے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ رویہ تو کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو یہ اس طرح یہ تسلسل اور دور مطلب لازم آتا رہتا ہے، مسلسل یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. ایک بات ہے دوسروں سے متعلق سوچنا چھوڑ دیں، یا یہ ہے کہ کم از کم اچھا سوچیں. اگر اپنے آپ کی سوچ کو اور اپنے ذہن کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں منفی سوچنا ہی ختم کر دیں.
بالکل.
تیسرا علاج جو یہ بتایا کہ کسی کی گفتگو سے، کسی کے کلام سے یا انداز سے گمان کی طرف جانا ہے تو اس کو حتی الامکان اس کی گفتگو اس کے کلام کو اچھے گمان کی طرف لے کے جائے. ہو سکتے کسی وجہ سے اس نے بندے نے یہاں پہ یہ کلام کیا ہو یا اس نے اب کسی ایک کی تعریف کر دی، دس آدمی کام کرنے والے ہیں یہ گھر میں اتنے ہیں، ایک خاتون ایک کی کسی نے تعریف کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دوسرے تعریف کے حقدار نہیں ہے. اب اس سے خود ہی یہ نتیجہ نکال لینا تو یہ اچھا ہوا، اس کا مطلب میں برا یا میں بری ہوئی، تو یہ خود ہی اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے. اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اگر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ اس سے پھر زیادہ گمان غلط قسم کے گمان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. جب یہ عادت میں شامل ہو جائے گا کہ میں نے سامنے والے کی غلطی کو معاف کرنا ہے تو اب اس کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آیا بھی اور اس نے معاف کر دیا، جب اس نے معاف کر دیا تو اب وہ اگلے جو گمان کی پوری ایک کڑی چلنی تھی وہ وہیں کی وہیں رک جائے گی، یعنی اس کے پھر آگے نتیجے جو ہے وہ غلط قسم کے نہیں نکلیں گے،
انشاءاللہ نہیں نکلیں گے. اس کا آخر میں مشورہ آپ کو یہ بھی دوں گا کہ بدگمانی مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت پیارا رسالہ بھی ہے، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیں انشاءاللہ مثبت سوچ بنے گی، بہت اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. اس کے حوالے سے بھی مکتبۃ المدینہ سے کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ بدگمانی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ رستہ ہوا پانی کی مانند ہے جو کہ آخر کار کشتی کو ڈبا دیتا ہے، کشتی کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے اس کی بنیاد بدگمانی سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کی بنیاد بدگمانی ہوتی ہے کہ معمولی سی کوئی بات دیکھ لی اور شیطان نے جو ہے وہ اس معمولی سی بات کو اتنا بڑا کر کے دکھایا جو حقیقت میں نہیں تھی. اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے شاید کہ اس کے اندر یہ بات پوری ہوتی ہو کہ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے. ایسا نہ بنیے، ایسا کریں گے تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گی. لوگوں سے حسن نظر رکھیں، مثبت رویہ رکھیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر دل عزیز آپ بن جائیں گے. دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمارے آج کے اس سلسلے کو بھی نجات کا ذریعہ بنائے، جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو محض رحمت کاملہ سے ہمیں معاف فرمائے. آمین. مجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سے روشن ہے جہاں علم کی کہکشاں سے روشن